أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله. تبت، ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور خود بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کے اس کا مال اور نہ جو اس نے کمایا تھا. سیسلا، عن قریب داخل ہوگا، نارن، آگ میں، ذات لہب، جو شعلہ زن ہے، شعلہ مارنے والی ہے. وہ مراتو، اور اس کی بیوی بھی، حمالت الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، بم مسد، مضبوط قسم کی. یہ سورہ لہب آخر سے تیسرے نمبر پر، یعنی چوتھے نمبر پر سورت ہے، اور اس کے شان نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے اور محدثین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوہ صفا پر چڑھ گئے. کوہ پہاڑی کو کہتے ہیں، صفا پہاڑی کا نام ہے. اوپر چڑھ کر آپ نے یوں کہا، یا صباحا، اور اس کے بعد یا اعلی عبد المطلب، یا اعلی عبد مناف، اس قسم کے قبائل کے نام لے کر ان کو پکارا. اور یہ یا صباحہ کا لفظ جو ہے، یہ اس وقت پکارا جاتا تھا، بولا جاتا تھا، جب کہ کوئی انتہائی خطرناک چیز درپیش ہو اور کسی بڑے دشمن نے حملہ کر دیا، اور پھر پکارنے والے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جن کے بارے میں جب آپ نے پوچھا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، چالیس سال کا عرصہ میں نے آپ میں گزارا، جو پہلی بات آپ نے فرمائی تھی نبوت ملنے کے بعد، تو کیا تم نے مجھے اس دوران سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اس لیے کہ پوری چالیس سالہ زندگی کا شفاف آئینہ پوری قوم کے سامنے تھا، کوئی ایک جگہ بھی مکھی کے پخانے کے برابر بھی سیاہی نہیں تھی، بالکل پاک صاف دامن تھا. نہ کبھی کسی سے دھوکہ کیا، نہ جھوٹ بولا، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فریب کیا، سارے لوگ جانتے تھے. الصادق الامین کے لقب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، تو اس لیے سب نے بیک زباں ہو کر اس سوال کا جواب یوں دیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، اور کبھی بددیانتی سے کام نہیں لیا. تو اس لیے اب جب یہ پوچھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور سارے قبائل کو دعوت دی جا رہی ہے، بعض قبائل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ بہت سخت خطرناک بات ہے گویا کہ، اس لیے آ جاؤ، سارے آ گئے، جہاں جہاں تک آواز پہنچی جنہوں نے سنا وہ سارے آ گئے کہ پتہ نہیں ہم پر کسی نے حملہ کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ ان کا بالکل مانیں گے، اس میں کیا شبہ کی بات ہے، یا اس کے خلاف ہو بھی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو، خلاصہ یہ تھا، وگرنہ حالات وہاں کے بہت خطرناک ہیں. تو جب یہ بات کہی تو جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں ابو لہب بھی تھا اور بھی تھے، رؤسائے مکہ، رؤسائے قریش، یہ رؤسا رئیس کی جمع ہے، رئیس بڑے آدمی کو کہتے ہیں. تو ابو لہب کہنے لگا تباً لک یا محمد علی ہذا جماعتنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیری ہلاکت ہوا محمد، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. یہ اس نے کلمہ کہا اور ہاتھ میں پتھر لے کر آپ کو مارنے کی کوشش کی. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوں ہاتھ کے اشارے سے یہ بات کہی کہ تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مطہرہ، بلکہ سورت مطہرہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت کی غیر جوش میں آئی، اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شخص گستاخی کرے اللہ کے ہاں وہ تو قابل برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اللہ کے ہاں یہ قابل برداشت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ قابل برداشت نہیں ہے. تو جو انداز اس نے اختیار کیا تھا اسی انداز کے اندر اللہ نے جواب دیا، نہ اللہ کے پیغمبر نے نہ کسی اور نے، خود اللہ نے جواب دیا کہ ابو لہب نے یہ جو ہاتھ اٹھا کر میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے. اور ہاتھوں کا ٹوٹنا یہ کنایا ہے ذات کے ختم ہونے سے، برباد ہونے سے. آگے کہا وہ تب، اور خود بھی برباد ہو گیا. تباب ہلاکت اور برباد ہونے کو کہتے ہیں، تبت مؤنث کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں ید کا لفظ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، مؤنث سمائی. یدا ابی لہب، اصل میں یدانی تھا تثنیہ کے لیے، اور ابو لہب کی طرف جب اس کی اضافت ہوئی ہے تو نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے. تو معنی یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ فرما رہے ہیں. اور وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. یہ ابو لہب اصل میں نام نہیں ہے اس کا، اس کا نام تھا عبد العزہ، اس کا نام تھا عبد العزہ، اور عزہ ایک بت کا نام ہے تھا، بڑے زمان بڑا اس کو یعنی بڑی قدرت والا یہ سمجھتے تھے. جیسے ہم اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبداللہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی چونکہ ان کو خدا ہی سمجھتے تھے بتوں کو، اس لیے کسی کا کوئی نام ہے کسی کا کوئی نام ہے، تو اس کا نام عبد العزہ تھا، عزہ ایک بت کا نام تھا. یہ بت وہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاش پاش کرنے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے فتح مکہ کے بعد بھیجا تھا، اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے ماننے والے حیران ہو گئے، سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں خالد بن ولید پر کیا تباہی آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا یہ تو پتھر ہیں، بے جان ہیں، نہ تمہاری بات کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کیا کرنا ہے. تو عزہ بت تھا، اس کی طرف نسبت ہی، اس کو عبد العزہ کہا جاتا تھا. اور ابو لہب اس لیے کہتے تھے، لہب کے معنی ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ جب جلتی ہے تو اس میں شعلہ آگ کا اٹھتا ہے، تو اس کا رنگ، رنگ و روپ بظاہر ایسا ہی تھا، بڑا خوبصورت اور سرخ سفید قسم کا رنگ تھا اور بڑا حسین و جمیل تھا. تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی. اور ہوا یہ، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو اس کی تباہی بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. اگر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ دیں تو اس کی تباہی بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اللہ فرما دیں. کیونکہ پیغمبر نے تو وہی کہنا ہوتا ہے جو اللہ نے کہنا ہے، اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی اور کی قدرت کی طرف اس کا گویا کہ سہارا ہے، وہ خود ہر قدرت پر اس کو قدرت ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے، اس لیے اس نے خود ہی کہا. بدر کے ساتویں دن، جنگ بدر کے ساتویں دن گردن میں اس کے گلٹی نکلی، اور اس زمانے میں اس بیماری کو متعدی سمجھا جاتا تھا، بعض بیماریاں ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو اس کے گھر والوں نے اس کو الگ تھلگ ڈال دیا، کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر بغیر کسی یار و مددگار کے مر گیا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہوئے جب یہ کہا کرتا تھا تو یہی کہا کرتا تھا کہ یہ جو باتیں کہتے ہیں کہ یوں ہوگا یوں ہوگا، میرے پاس مال ہے، مال دے کر کے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، میری اولاد ہے میں مقابلہ کروں گا، میری اولاد ہے میں مقابلہ کروں گا. تو اللہ نے دنیا میں بتا دیا نہ تیرا مال تیرے کام آیا، پہلے سے بتا دیا تھا کہ نہیں آئے گا کام، اور نہ تیری اولاد تیرے کام آئے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہاں یہ تڑپ تڑپ کر بغیر کسی یار و مددگار کے مر گیا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی اس کو کسی نے نہیں پوچھا دیکھا کہ کیا حال ہے اس کا. جب لاش سے تعفن اور بدبو پھیلی تو لوگوں کو اعتراض ہوا، گھر والوں نے بھی سوچا، تو کرائے کے حبشی مزدوروں کو لے کر اس کو ایک گڑھا کھودا ان مزدوروں نے، اور اس کی لاش کو یوں لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر کے اس کے اندر داخل کیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیا. تو اللہ نے اس کا انجام دنیا کے اندر یہ ظاہر کیا، اللہ نے انجام یہ ظاہر کیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی یا قوت اپنے آپ کو جو کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ دنیا میں بتا دیتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت میں کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ آپ نے دیکھا پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پوری اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ جو لوگ نبیوں کا ساتھ دینے والے تھے اگرچہ وہ بغیر سہارا کے ہوتے ہیں ظاہری طور پر، اللہ کا سہارا ہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مظلوم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انجام کار کامیابی انہی کو حاصل ہوتی ہے. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کر کے دکھا دیتے ہیں، اگر دنیا میں وہ قتل بھی ہو جائیں، ان کو شہید بھی کر دیا جائے، ساری ذلتیں ان کے ذمے ڈال دی جائیں، آخرت میں اللہ ان کو سرخرو فرمائیں گے اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے. تو دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کو یہ انجام دکھایا اور بتا دیا کہ تیری اولاد بھی تیرے کام نہیں آئے گی اور نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کے تین بیٹے تھے، عتبہ، معتب، عتیبہ، تین بیٹے تھے، اور اس کی بیوی جو تھی یہاں اس کو حمالۃ الحطب کہہ کر کے اس کی صفت کو ذکر کیا گیا، اس کا نام ام جمیل تھا، اس کا نام ام جمیل تھا، اور وہ بھی اللہ کی شان کہ اپنے خامد کے ہم نوا تھی، جو وہ کرتا تھا اس کی معاونت کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اس کا بھی ذکر آیا ہے. تو بیٹے جو تھے ان میں عتیبہ کے علاوہ عتبہ اور معتب، اللہ نے ان دونوں کو ایمان دے دیا، یہ دونوں مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے عتبہ اور معتب نظر نہیں آتے، کہاں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا جی جہاں اور قریش کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں، دور دراز علاقوں میں چلے گئے ہیں، وہیں وہ بھی چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو تلاش کر کے لاؤ، عتبہ کو اور معتب کو تلاش کر کے لاؤ. چنانچہ یہاں پر بھی ایک بات عرض کروں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، بات نہ ماننا اور بات ہے، گستاخی کرنا، تو اللہ اس کو تو بعض دفعہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو برداشت نہیں کرتے. عتیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی اور گستاخی کے کلمات بھی کہے تھے، اور غالباً منہ مبارک پر تھوکا بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. عتبہ نے بھی طلاق دی تھی لیکن یہ معاملہ نہیں ہوا تھا، اور طلاق اپنے اس والد ابو لہب کے کہنے پر دی تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے، پتہ چلا فلاں جگہ پر ہے، ان کے پاس پہنچے ابو لہب کے دونوں پیٹوں کے پاس، چنانچہ ان کو لایا گیا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور آپ کو کہا کہ ان کو لایا جائے، تو وہ دونوں آئے. اور آپ نے کیا کہنا تھا؟ آپ نے فرمایا ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی کہ اسلام کو قبول کر لو، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اسلام کی بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی. آپ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد پھر حضور ان دونوں کو لے کر بیت اللہ کے دروازے پر تشریف لائے، جس کو ملتزم کہتے ہیں، اور یہ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. حاجیوں کے لیے یہ ہے کہ آخر میں یہاں چمٹ کر اپنا چہرہ لگا کر، سینہ لگا کر، جیسا کہ خود حضور نے بھی ایسا کیا، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے ہیں، یہ ملتزم. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو پکڑ کر یہاں لائے اور خوب تجلوں کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی، اور اس کے بعد بہت ہی مسرت کا اظہار کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں اس بات پر کہ مسلمان، فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ یہ دونوں بیٹے مجھے دے دے، چنانچہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. تو اب ایک پیغمبر کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں اتنے بڑے دشمن اسلام کے بیٹوں کو اللہ ہدایت دے دے، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی. اور یہ اللہ کا بندہ، اس کا حال یہ تھا، اس نے بالکل ذلت، خساست، رذالت اور کمینگی کی آخری حدوں کو چھو لیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے اور یہ ساتھ ساتھ ہوتا، جو بات آپ مجمع میں جا کر کہتے، لوگوں سے مل کر کہتے، یہ اس کی تردید کرتا تھا. آپ ذرا تصور کریں، کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ اگر کیا جائے تو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ حوصلہ بھی اس کو اتنا ہی زیادہ بڑا دیتے. اگر کار نبوت، یہ تو سب سے بڑا کام ہے، اس لیے نبی کا حوصلہ بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اور اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کا قرآن میں ذکر، قوم کہتی تم جھوٹے ہو، تم ایسے ہو ایسے، کہتے نہیں ہے یا قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اتنی بات فرماتا ہوں. تم کہتے یہ گمراہ ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اور اس کی مختلف نسلوں کو، یہ کے بعد دیگر آنے والی نسلوں کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا، وحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے میرے پیغمبر اب جو ایمان لا چکے اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے گا. پھر انہوں نے بد دعا کی تھی. اب 950 سال سمجھاتے رہنا سمجھاتے، وہ بات ہی نہیں مانتے، تو یہ غیر نبی کے بس کی بات نہیں. چونکہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ حوصلہ بھی ان کو اتنے دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، اس لیے سب سے زیادہ حوصلہ آپ کو عطا کیا گیا. آپ ذرا تصور کریں، حضور جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ابو لہب بھی ہے، فرماتے ہیں میں نبی ہوں، وہ کہہ رہا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، فلاں کام کرو، یہ کرو، اللہ یہ ساتھ ساتھ اس کی تردید کر. اب کبھی نہیں ہوا ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الجھے ہوں یا اس کی کسی بات کی تردید کی، اپنا کام کیے جا رہے ہیں کام. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، دین کی خدمت کرنے والوں کو ان چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. اللہ ایک دن ایسا دکھاتے ہیں کہ کام کرنے والا مسرت محسوس کرتا ہے کہ میرے کام کے نتائج نکلے. تو اللہ نے ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں کو ہدایت دے دی. اور جو بیوی تھی، چونکہ وہ ہم نوا تھی اپنے خامد کی، وہ کیا کام کرتی تھی؟ ابو لہب کی کاروائی تو آپ نے تھوڑی سی سنی، وہ جنگل سے کانٹے دار ٹہنیاں تلاش کر کے لاتی تھی، جہاں سے حضور گزرتے تھے وہ اس راستے میں بچھا دیتی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو سب سے پہلی بات کہہ لیجیے، اہم بات، پہلی تو نہیں اہم بات یہ تھی کہ کسی شخص کے ذریعہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں، آپ نے یہ جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے جو آپس میں مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، وگرنہ تو کسی کافر کو بھی ناجائز طور پر تکلیف دینے کی اجازت نہیں، کسی کافر کو بھی ناجائز طور پر نہ اپنی زبان سے نہ ہاتھ سے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں. کافر تو خیر پھر بھی انسان ہے، اللہ کے پیغمبر نے تو جانوروں کو بھی بلا وجہ ستانے سے منع کیا، ان کو ستانے سے منع کیا، ذبح کرنے کی اجازت ہے. چونکہ اس میں بھی حضور نے فرمایا جو شخص جانور کو ذبح کرے اسے چاہیے کہ پہلے چھری تیز کر لے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، ذبح کرنے کے بعد اس وقت تک کھال نہ اتارو جب تک کہ اس کا جسم ٹھنڈا نہ ہو. یہ سارا کیوں ہے؟ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. انسان کا انسان کو تکلیف پہنچانا یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جانوروں تک کو ستانا یہ بھی منع کیا گیا اور اس کو تکلیف پہنچانے سے روکا گیا. تو یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی بنت حرب کے نام سے مشہور تھی، اس کا والد کا نام حرب تھا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ کو چلتے ہوئے تکلیف ہو. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اعلیٰہا شہادت لا الہ الا اللہ، ادناہا اماتۃ الاذى عن الطریق. فرمایا کہ سب سے اعلیٰ شعبہ تو ایمان کا کلمہ پڑھنا ہے، اور ادنا سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ ڈالنا نہ گرانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اور یہ حکم ہے. اور جو حضرات وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے ان کے لیے بھی اس قسم کی آپ نے قدغنیں لگائی تھیں، پابندیاں لگائی تھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ذات جو پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ اور حیثیت رکھتی ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے میں کانٹے بچھانے والی یہ عورت تھی جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. جب یہ اس کو یہاں کا حمالۃ الحطب، حمالہ مؤنث ہے، حمال ان کا، یہ حمل سے بنا، حمل کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ حطب لکڑیوں کو کہتے ہیں، لکڑیوں کو اپنی گردن میں رسی ڈالتی تھی اور پیچھے جیسے مزدور لکڑیوں کو لٹکائے ہوتے ہیں اس طریقے سے لایا کرتی تھی. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہی رسی اس کی گردن میں پھنسی اور وہی اس کی موت کا سبب بن گئی. تو اللہ رب العزت کے اختیار میں تو ہر چیز ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ سورۃ مطہرہ نازل ہوئی، اس میں چونکہ ابو لہب کی بربادی کا اور اس کی بیوی کی بربادی کا ذکر تھا، اس کو پتہ چلا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور وہ اتنی کیا کہنا چاہیے بد کلام تھی کہ حضور کو محمد کہہ کر نہیں پکارتی تھی یا ذکر نہیں کرتی تھی، بلکہ مذمم کہہ کر کے پکارتی تھی. محمد کے معنی وہ شخصیت اور ذات جس کی ہر کوئی تعریف کرے اور دل و جان سے تعریف کرے, اور مذمم کے بالکل اس کے الٹ معنی ہے. تو اس لیے مذمم کہتی تھی, اور کافر باز جو تھے متشدد قسم کے وہ بھی مذمم کہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, فرمایا دیکھو اللہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ ان کی گالیوں سے, ان کی برے کلمات سے مجھے کیسے بچا لیا, کہ یہ مذمم کو برا کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کو برا کہتے ہیں؟ مذمم کو برا کہتے ہیں, میرا نام تو مذمم نہیں, میں تو محمد ہوں. تو اللہ نے اس طرح مجھے بچا لیا, اللہ نے اس طرح مجھے بچا لیا ان کی گالیوں سے اور برے کلاموں سے. تو وہ پتھر لے کر حضور کے پیچھے گئی کہ میں آج کو ماروں گی, میں آپ کو ماروں گی. دیکھنے والا تو بظاہر یہی دیکھتا ہے کہ ان کو کون بچانے والا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ابتدان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے, کون تھا آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھا. ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, اور باہر حضرت ابو بکر ایک ہی نوجوان تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے تھے, حضرت زید ویسے غلام تھے. یہ ابتدان چار شخصیات ہیں جن کا ایمان لانے کا تذکرہ آتا ہے. مردوں میں صرف ایک ہی مرد تھا عاقل بالغ, وہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. اب وہ کہ تنہا کیا کر سکتے تھے. تو جب یہ پتھر لے کر گئی اور کہنے لگی میں آج ماروں گی, مجھے پتہ چلا کہ یہ سورت وہ کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے, تو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے جی آج تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو لہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر لیے آ رہی ہے, شاید آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتی. فرمایا انہا لن ترانی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. انہا لن ترانی, وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ وہ جب آئی تو اللہ نے پردہ حائل کر دیا. ابو بکر سے کہنے لگی کہاں ہے وہ تیرا ساتھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہاں وہ تیرا ساتھی جو کہتا ہے کہ آج مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے, تو اور بھی اس نے کچھ کہا اور اس کے بعد واپس چلی گئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف حضور سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں واقعی جیسے آپ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا تھا, وہ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا تھا, رکاوٹ بن گیا تھا, اسے کو نظر نہیں آیا میں کہاں ہوں. تو اللہ رب العزت کے لیے تو سب کچھ ہے, اور ساری قدرتوں کا وہ مالک ہے, ساری قدرتوں کا پیدا کرنے والا ہے. تو ادھر سے اس کا یہ حشر اور اس کا یہ حشر, اللہ کی شان ہے. قرآن نے سورہ تحریم کے اندر ذکر کیا لوط علیہ السلام کے گھر والی وہ کافرہ تھی, نوح علیہ السلام کے گھر والی کافرہ تھی. کانتا تحت رجلین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. اور دوسری طرف یہ فرعون کے گھر والی, اللہ نے اس کو ایمان دے دیا. فرعون کے گھر والی ان امرأۃ فرعون, قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے, حضرت آسیہ جس کا نام تھا, یہ نبیوں کے گھر میں رہنے والی یہ کافرہ, کافر کے گھر میں رہنے والی مومنہ, اللہ کی شان ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بعض دفعہ باپ کافر ہے وہ گویا مردہ ہے, اس سے اللہ زندہ نکال دیتے ہیں, یعنی ایمان والا پیدا کر دیتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور بعض دفعہ باپ جو ہے مسلمان ہے, آگے بیٹا کافر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہی حال تھا, قرآن پاک میں ذکر کیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اسی طرح پر یہ بیویوں کو معاملہ, ساری زندگی ساتھ رہنے والی نبی کے گھر سے گھر میں رہنے والی, اور نبی کی بیوی لیکن ایمان کی دولت سے بے بہربر ہے. ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا عبد المطلب کا بیٹا, ایمان سے بے بہرہ ایمان کی توفیق نہیں ہو سکی. وہ روم سے حضرت صہیب آ کر مسلمان ہو گئے, حبشے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسلمان ہو گئے, اور فارس سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مسلمان ہو گئے, اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے غلامی کی حالت میں وہ آئے آپ کے بیٹے بن گئے, متبنہ بیٹے بن گئے, منہ بیلے بیٹے بن گئے. یہ اللہ کی شان دیکھیے, کہاں کہاں سے لوگ آ کر حضور کی نبوت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ نبوت کے گھر میں پلنے والے حضور کی نافرمانی کر کے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور خود بھی. ما اغنا, ما کے میں نے نہیں, اغنا کام دیا, انہ اس کو مال ہو اس کے مال نے, وما کسب, اور نہ اس نے جو اس نے کمایا. کمائی میں دو چیزیں ہیں, اصل سرمایہ اور اس پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس نفع کو بھی کمائی کہتے ہیں, اور جو کسی شخص کے ہاں اولاد ہوتی ہے یہ بھی کمائی اس کو کہا جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, اس سے انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ بھی کمائی ہے یہ بھی کمائی ہے. جو سرمایہ خرچ کرنے کے بعد نفع ملتا ہے وہ نفع بھی قسم میں شامل ہے, کمائی ہے, اور جو انسان کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اس کی کمائی میں شامل ہے. تو نہ اس کی اولاد کام آئی نہ اس کا مال کام آیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. اور اللہ نے یہ صورت اتار کر رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ انسانوں کچھ بھی نہیں کام آئے گا, اللہ کے عذاب سے اللہ کے غضب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو, جو فرماتے ہیں اس پر عمل کر لو اگر بچنا ہے. آگے فرمایا کہ سیصلا نارن ذات لہب, سین یہ عن قریب کے معنی میں ہے, یسلا اثر یہ داخل ہونے کا معنی ہوتا ہے, داخل ہو گئی مضارے کا صیغہ ہے, نارن آگ میں, ذات لہب, ذات کا معنی والی جس کو ہم کہتے ہیں, لہب والی شعلے والی, شعلہ زن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی اس میں ایک بلاغت ہے کہ اللہ نے اس کو ابو لہب کی کنیت سے ذکر کیا, اور یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ یہ لہب میں ہی جائے گا, شعلہ زن آگ میں جائے گا, شعلہ مارنے والی بھڑکنے والی آگ کے اندر یہ جائے گا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو مالوں کو نہیں دیکھتے, تمہاری نیتوں کو دلوں کو دیکھتے ہیں, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اعمال کو دیکھتے ہیں نیتوں کو دیکھتے ہیں. صورت کے اعتبار سے تو حضرت بلال حبشی کے مقابلے میں بظاہر یہ اچھا تھا, لیکن جہنم کا ایندھن بنا, بتا دیا کہ صورتیں اللہ کے ہاں کوئی معتبر نہیں. سیرت اچھی ہونی چاہیے, اگر سیرت اچھی ہے پھر صورت کا اچھا ہونا بھی کام ہوگا, کام آئے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اعلیٰ, صورت بھی سب سے اعلیٰ, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اوپر سے کالا کلوٹا ہے کوئی حرج نہیں, اندر ٹھیک ہونا چاہیے. آخرت کی کامیابی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اندر ٹھیک ہونا چاہیے, اندر کی صفائی ہو, اندر کی سفیدی ہونی چاہیے. ظاہری کالک جو ہے سیاہی, یہ اس کا کوئی نقصان نہیں. اور آگے فرمایا کہ ومرات, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب. میں نرز کیا کہ حمالا حمالتن یہ مؤنث ہے, حمالن اس کا مذکر ہے. ویسے آج کل مزدوروں کو بھی عربی نئی عربی کے اندر وہ حمال ہی کہتے ہیں, اور عمال بھی کہتے ہیں عامل کو. یہ عربی کی بھی زبان عجیب ہے کہ بعض استعمال کرنے والے بہت گڑبڑ کرتے ہیں. عامل پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گورنر کو کہتے تھے, عامل گورنر کو کہتے تھے, اور گورنر جو ہے وہ ہر قسم کے کام کا ذمہ دار ہوتا تھا, حتیٰ کہ بعض دفعہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی جاتے تھے یا بھیجتے تھے یا خود بھی جاتے تھے, ان کو عاملین کہتے تھے. قرآن شریف میں بھی ہے عاملین کا ذکر, والا عاملین علیہ, اور لیکن بعد میں پھر عامل عمل کرنے والوں, عمل کام کو کہتے ہیں, کام کرنے والے مزدوروں کو بھی کہنے لگے. حمال یہ بوجھ اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں, مزدور کو بھی. تو یہ بھی چونکہ لکڑیوں کا گٹھر, کانٹے دار لکڑیوں کا, وہ اپنی گردن پر یا پیٹھ پر لاد کر لایا کرتی تھی. قرآن نے حمالۃ الحطب کے لفظ سے تعبیر کی. لیکن اس کی تفسیر تین طرح پر مفسرین نے کی. حمالۃ الحطب کا ایک معنی چغل خور کے بھی ہوتے ہیں, چغل خور, وہ بھی چونکہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے فساد کی غرض سے, اس کو نمیمہ کہتے ہیں, ایسے فعل کو نمیمہ کہا جاتا ہے. ایک کی بات کو یا ایک فرد کی بات کو, ایک جماعت کی بات کو دوسری جماعت تک یا فرد تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے, تو یہ بہت ہی بری چیز ہے, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. ایسے لوگوں کو حمالۃ الحطب یا حمالت یعنی حمال الحطب یا حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے, چونکہ یہ بھی یہی کام کرتی تھی کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کیا کرتی تھی, اور خاص طور پر مسلمانوں کے اور دوسروں کے درمیان میں, اس لیے اللہ نے اس لقب کے ساتھ اس کو تعبیر کیا. ایک تو یہ بھی بعض تابعین نے اس کی تفسیر کی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں, چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ کانٹے بچھاتی تھی, اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا کہ یہ جنگل سے باقاعدہ اس قسم کی لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی آپ کے رستے میں ڈالنے کے لیے, تاکہ آپ کو تکلیف ہو. اور تیسرے بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ دراصل یہ ذمہ داری, یہ کام جہنم کے اندر اس کے ذمہ ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے, کہ جیسے تو دنیا میں اپنے خامد کی ناجائز باتوں کے اندر مدد کرتی تھی, آج تیری سزا یہ ہے کہ تیری سزا تو جاری ہی ہے, جہنم میں ہے تو, اور جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ وہاں پر بھی اس قسم کی لکڑیاں سوکھی ہوئی یا جہنم کا ایندھن جمع کر کے اپنے خامد پر ڈالے گی تاکہ اس کو اور تکلیف ہو. یہ اس کو مکلف, اس کا یعنی ذمہ دار بنایا جائے گا, مکلف بنایا جائے گا, اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں, تینوں معنی ٹھیک ہیں. پہلا معنی بھی ٹھیک ہے کہ یہ چغل خور تھی, دوسرا معنی بھی ٹھیک ہے کہ حضور کی ایذا رسانی کے لیے یہ لکڑیاں لا کر جمع کیا کرتی تھی, راستے میں ڈالا کرتی تھی, اور تیسرا معنی بھی یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کو سزا یہ دی جائے گی. اور پھر فرمایا کہ فی جیدھا حبل من مسد, اس کی گردن میں, جید عنق کے معنی میں ہے, عنق عربی میں گردن کو کہتے ہیں, جید کے معنی گردن میں, حبل رسی کو کہتے ہیں, جیسے حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان, تو یہ رسی کے معنی حبل. مسد, مسد کے معنی جو بھی مضبوط قسم کی رسی بنائی گئی ہو, اس لیے بعض تابعین نے, بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ من مسد اے من حدید کے لفظ سے کیا, یعنی لوہے کی تاروں سے جو رسہ بنایا گیا ہو اس کو مسد کہتے ہیں. لوہے کی تاروں سے گویا جو رسہ تیار کیا گیا اس کو کہتے ہیں. قیامت کے دن اس کو یہ سزا دی جائے گی, اس کے گردن کے اندر یہ لوہے کی رسی ڈالی گئی جائے گی, جیسے بعض دفعہ دنیا کے اندر آپ دیکھ کر کتے کے گلے میں رسی ہے, اس کو پکڑ کر کے بچے میں گھسیٹ رہے ہیں, یہ ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے, کیونکہ دنیا کے اندر اس قسم کی خسیس اور کمینی حرکتیں یہ حضور کے ساتھ کرتی تھی کہ وہ رسی لا کر اپنا لکڑیاں لا کر آپ کے راستے میں ڈالتی تھی. اس سزا کی, اس جرم کی سزا گویا کہ اس کو یہ دی جائے گی, باقی جرم کی سزا تو ہے ہی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے, یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, کہ بعض دفعہ دنیا کے اندر گناہوں کی سزا کچھ دے دی جاتی ہے, جیسا کہ بعض دفعہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی کچھ برکات کا ظہور ہوتا ہے, لیکن نہ برے اعمال کی پوری سزا دنیا میں دی جاتی ہے, نہ اچھے اعمال کی جزا پوری دی جاتی ہے. جزا سزا پوری وہ تو آخرت میں ہوگی, ہاں کچھ اس کی جھلک, یہ مثال کے طور پر زمین میں دھنسا دیا گیا, زلزلہ آ گیا, بھونچال آ گیا, کسی کو مار دیا, کسی کو غرق کر دیا, کفر کی حالت میں وہ اس طرح مر جائے, ایمان والوں کے لیے تو یہ حالتیں بری نہیں ہیں, اللہ کے ہاں درجات کی بلندی ہوتی ہے, اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی اور تکلیف ہو تو اس پر بھی جتنی تکلیف ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. کئی دفعہ ہم نے غور کیا بعض نصوص کے اندر, مثال کے طور پر کہ ایک آدمی ہے, اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا, ساری زندگی میں ایک ہی بچہ پیدا ہوا, تو کتنا عزیز ہوتا ہے والدین کے ہاں, دوسرے رشتے دار, بڑی محبت, بڑا پیار, اور آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری یہی دولت ہے, یہی سرمایہ, اتنا پیار محبت کرتے ہیں اسے بچتے ہیں، ایک فطری چیز ہے. تو لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے تو کتنے بڑے صدمے کی بات ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس پر اللہ اجر کتنا دیں گے، اجر پر نظر ہو تو صدمے کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بچہ کل قیامت میں اللہ فرمائے گا یا بچہ تو جنت میں چلا جا، کہے گا یا اللہ میں تو نہیں جاتا، کیوں؟ جب تک میرے ماں باپ کو میرے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. صدمہ بھی بہت بڑا، اجر بھی بہت بڑا، اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ جہنم سے بچ گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو اس لیے اجورکم علی قدر نصوبکم، حدیث میں آتا ہے تمہاری جو اجر ہیں، ثواب ہیں، تمہاری مشقتوں کے مطابق، تمہاری مشقتوں کے مطابق. تو بہرحال بعض دفعہ اللہ برے اعمال کی سزا دنیا میں تھوڑی سی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ملنے والی سزا کی وہ ایک جھلک ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت آ گئی، قیامت تو اللہ معاف کرے، وہ کچھ اور چیز ہو. ہاں اس کی کسی بعض دفعہ ہولناکی کو دیکھ کر اور اس کے زبردست بھونچال کو دیکھ کر، زلزلوں کو دیکھ کر، اس قسم کے جھٹکوں کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کا یہ نقشہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے، مگنت یہ ہے کہ قیامت تو کچھ اور ہی چیز ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا فی جی دہا حبل من مسد. تو اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیے، تبت ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، وتب اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، ما اغنا نہیں کام آیا، انہو اس کے مالہ اس کا مال، وما کسب اور نہ وہ کام آیا جو اس نے کمایا، نہ اس کی کمائی کام آئی. سیسلا ان قریب داخل ہوگا، مراد مرنے کے بعد، نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلہ زن ہے، ومراتو اور اس کی بیوی، حمالت الحطب جو کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل من مسد رسی ہے بہت مضبوط قسم کی. اللہ رب العزت اپنے احکام پر، اپنے پیغمبر کے احکام پر عمل کرنے کی اور ان کے مخالفت سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ بالعالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله ہمارے سب گناہ معاف فرما، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں یا اللہ دور فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جہاں پر بھی موجود ہیں ہر طرح پر ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں ختم فرما، ہماری انفرادی اجتماعی ضروریات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ جو ہم اس وقت آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو ہماری دلی تمنائیں اور آرزوئیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما، ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، سب مسلمانوں کی، مردوں اور عورتوں کی، جوانوں کی، سب کی یا اللہ بخشش کا فیصلہ فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما. جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان پر مستقیم فرما، جو ایمان والے نہیں ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، ایمان کی توفیق عطا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے اعزاء و کرما مسلمان بھائی بہنیں، بزرگ، والدین، اساتذہ اور جن لوگوں کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں، جن عورتوں کے خامد فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو اعلیٰ قسم کے درجات نصیب فرما، سب لغزشوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.